بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیارے کتاب کا شرح کا درس جاری ہے، لیکن اس میں پوائنٹ نمبر 91 پہ بات کرتے ہیں. امام بربہاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وَعْلَمْ أَنَّ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ حَلَالٌ إِذَا بِيعَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ تَغْرِيرٌ أَوْ ظُلْمٌ أَوْ غَدْرٌ أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وعلم، اور یہ خوب جان لو کہ ہمارے عقیدے کے امور میں سے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ان الشراء والبيع، کہ خرید اور فروخت. ہم ترجمہ میں الٹا پڑھتے ہیں، شراء خرید ہوتا ہے اور بیع فروخت ہوتا ہے. ترجمہ یہ ایسا ہے: شراء خریدنا، والبیع بیچنا. حکم کیا ہے؟ حلال اذا بیع فی اسواق المسلمین. اذا شرطیہ، بے شرط یہ کہ بیع بیچا جائے فی اسواق المسلمین، مسلمانوں کے بازاروں میں. کیسے بیچا جائے؟ على حکم الکتاب والسنت، کتاب اور سنت کے حکم کے مطابق. من غیر ان يدخله تغریر، بغیر اس کے اس میں داخل ہو جائے تغریر، دھوکہ بازی، او ظلم یا ظلم، او غدر یا غدر اس میں، او خلاف القرآن او خلاف للعلم، یا قرآن کے خلاف کوئی چیز ہو یا علم کے خلاف کوئی چیز ہو. کتاب شرح سنہ ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے، اور سنت سے مراد دین اسلام ہی ہے، جس کی اساس عقیدے کے اصولی مسائل ہیں. اور جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، جس کی اساس عقیدہ ہے، تو اس میں پھر سارے اسلام کے جو مسائل ہیں سب شامل ہو جاتے ہیں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، سب شامل ہو جاتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بغیر عقیدے کے انسان کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. عبادات بھی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اور معاملات کا تعلق بھی عقائد سے ہی ہے. وہ کیسے؟ بغیر نیت کے ہم کوئی کام کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، نیت دل کے اعمال میں سے ہے، دل کے اعمال کا تعلق عقائد سے ہے، پہلی بات یہ ہے. اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ شراب حرام ہے، تو میرا عقیدہ ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو عقیدہ کی بنیاد پر شراب کو میں حرام کہہ کر اسے اجتناب کرتا ہوں. پانی پینا حلال ہے، میرا عقیدہ ہے کہ پانی پینا، جوس پینا حلال ہے. میں اس عقیدے کے ساتھ پانی پیتا ہوں یا جوس پیتا ہوں کہ یہ حلال ہے. شادی بیاہ ہے جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق شادی کرتا ہے، تو اس اعتبار شادی کرتا ہوں کہ یہ حلال ہے. تو عقیدہ دل میں ہوتا ہے پہلے، پھر انسان عمل کرتا ہے. الغرض، آج کی نشست میں خرید و فروخت کے تعلق سے امام صاحب نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے، اسے آپ اگر یاد کر لیں گے یا اس اصول کو سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ آگے معاملات کے تعلق سے کوئی بھی مسائل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کی. معاملات میں سے اور کون سی بڑی بات آتی ہے؟ نکاح، نکاح کے احکام اور مسائل، شادی بیاہ کے احکام اور مسائل. اصول ایک ہیں شریعت کے، بدلتے نہیں ہیں. الاصل فی المعاملات الاباحہ، خرید و فروخت میں جیسے کہ امام صاحب نے بیان کیا ہے حلال ہے، شادی بیاہ حلال ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی غیر شرعی چیز ہے جس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. اصول طور پر حلال ہے، عبادات میں اس کے بالکل الٹ ہے، عبادات میں حرام ہے، جائز نہیں کوئی بھی عبادت کرنا الا کہ اس کی کوئی دلیل ہو. بغیر دلیل کے کوئی عبادت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے عبادات میں، عقائد میں. بغیر دلیل کے ہم نہ تو اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن معاملات میں کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے اور بغیر دین کی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو اصولی طور پر حلال ہے، الا یہ کہ شرعاً اگر کوئی چیز شریعت کے مخالف ہے ان معاملات میں تو وہ حرام ہو جاتی ہے. اب دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو غیر شرعی ہیں تاکہ ان سے بچا جائے. ٹھیک ہے نا، چلیں دیکھتے ہیں. خرید و فروخت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں، پھر اس اصول پہ آگے چل کر نکاح کے بارے میں چند باتیں کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر سوال آتے ہیں. نکاح میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں. شریعت کے مطابق نکاح کیسے کیا جائے، وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا لازمی ہے شادی اور بیاہ کے تعلق سے. چلو آخر میں جو یاد دلانا انشاءاللہ بھولنا جاؤں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں نعتقد ان البيع والشراء حلال، ہمارے عقیدہ ہے کہ بے شک البيع والشراء بیچنا اور خریدنا حلال ہے. قال تعالى ارشاد باری تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واحل الله البيع وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام مقرر فرمایا ہے. دو چیزیں، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. البیع میں الشراء بھی شامل ہو جاتا ہے، جب بیع مطلقاً کہا جائے تو خرید و فروخت اس کا معنی ہوتا ہے، اور اگر ایک ساتھ الشراء والبیع ہو تو پھر بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، شراء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی خرید و فروخت میں سے تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے لیکن سود سے بچ کے رہنا، سود حرام ہے. سودی کاروبار، سودی خرید و فروخت، سودی تجارت حرام ہے. سود تھوڑا سا بھی شامل ہو جائے تو حلال تجارت کو حرام کر دیتا ہے. تو اصولی طور پر بیع کیا ہے؟ حلال ہے. حرام اس میں سے کیا ہے؟ دلیل کی، اس دلیل کی روشنی میں، اس آیت میں ربا، سود سے بچنا ہے. اچھا کوئی اور چیزیں بھی ہیں؟ ہاں اور چیزیں بھی ہیں. تو اصول کیا بیان کیا تھا ابھی؟ کہ خرید و فروخت حلال ہے الا یہ کہ شریعت کے مخالف ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے مخالف کون سی چیزیں خرید و فروخت کے تعلق سے. ایک ہمیں مل گیا، کیا ملا ہے؟ ربا، کہ ہم نے سود سے بچنا ہے. آخر آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 275، 275 دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ تجارت ہو تم لوگوں کے بیچ میں جن پر تم راضی ہو. وہ تجارت جو رضامندی کی صورت میں ہوتی ہے وہ جائز ہے، یعنی کوئی کسی کو مجبور کر کے کوئی چیز خریدتا ہے اس سے یا بیچتا ہے تو کیا ہے؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ رضامندی کا ہونا شرط ہے، لازمی ہے. الی آخر سورۃ النساء نمبر 29، یہاں پہ دوسری چیز بھی مل گئی ہے خرید و فروخت کے تعلق سے، حلال ہے، سود سے بچنا ہے، اور کسی کو مجبور کر کے بھی بچنا ہے. کسی کو مجبور کر کے اسے چیز نہیں خریدی جاتی یا کسی کو مجبوراً نہیں بیچی جاتی کہ لازم تم نے یہی خریدنا ہے، تم پر لازم ہے. تیسرا آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اذا نودی للصلاۃ جب بلایا جائے نماز کے لیے, من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے, فاسعوا الى ذکر اللہ سعی کرو اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف, وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو, ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تمہارے لیے یہ بہتر اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ, نماز ختم ہو جائے, فانتشروا فی الارض تو زمین میں منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو طلب کرو, ای شیخ صاحب فرماتے ہیں اطلبوا الرزق اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو, واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پالو. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10, 9 اور 10 دو آیتیں ہیں, اور اس آیت میں جمعے کے وقت جب جمعے کی اذان ہو جائے, خطبے کی اذان ہو جائے, تو خرید و فروخت منع حرام ہے. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تب اپنی تجارت میں منسلک ہو جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پالو. جمعے کے دن اذان جب ہو جائے تو خرید و فروخت منع ہے. یہاں پر تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سیدھا لگتا ہے, الحمدللہ. مسواک بیچنے والے بھی جو ہی اذان ہوتی ہے تو فوراً بند کر دیتے ہیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, علم کی روشنی الحمدللہ. لیکن کئی ایسے ملک ہیں, مسلمان ملک, صرف جب جمعے کی نماز ہوتی ہے اس وقت اپنی خرید و فروخت کو روکتے ہیں, ان میں سے کوئی, سب نے, وہ بھی کوئی روکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ورنہ اکثر دکانیں کھلی رہتی ہیں, ٹھیلے لگے رہتے ہیں اور خرید و فروخت جاری ہوتی ہے. خطبے کے دوران بھی خرید و فروخت جاری ہوتی ہے, جس نے جو بھی خریدا وہ حرام ہے, جس نے جو بھی بیچا وہ حرام ہے. معاملہ سمجھتے ہیں, حرام جس نے خریدا حرام ہے, جس نے بیچا وہ بھی حرام ہے. اگرچہ جو خرید و فروخت ہے, جو خریدا گیا ہے, مسواک بھی اگر خریدا ہے اس وقت وہ بھی حرام ہے. مسواک اس میں سنت ہے, رب راضی ہوتا ہے نا, لیکن اس وقت حرام ہے, خریدے تو حرام خریدا ہے. جس نے وہ مال لیا اس کے لیے وہ مال بھی حرام ہے. اگلی آیت میں وقال فی المساجد, شیخ صاحب فرماتے ہیں یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیم تجارت ولا بین عن ذکر اللہ الى آخر الآیہ, سورۃ النور آیت نمبر 36 اور 37. مساجد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ صبح و شام ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے. یہ تسبیح کون کرتے ہیں؟ ان مساجد میں رجال مرد کرتے ہیں. مردوں کی یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں کو آباد کرتے ہیں نماز سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, قراءت القرآن سے, یہ مرد ہوتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, انہیں نہیں غافل کرتی نہ تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. ان کے دل اللہ کے گھروں سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب سورۃ النور 36 اور 37 آخری الآیہ, شیخ صالح حسن فقہ اللہ فرماتے لا تلہیہم لم یقل لا یبیعون ولا یتاجرون, اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں دور نہیں کرتی, غافل نہیں کرتی یہ نماز جو ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نہ خرید و فروخت کرو نہ ہی تم تجارت کرو. تو منع خرید و فروخت سے نہیں کہ نہ تجارت سے کیا ہے, بل قال لا تلہیہم تجارتہم عن ذکر اللہ, اللہ کی ذکر سے تجارت غافل نہیں کرتی. بل یحضرون الی المساجد ویصلون مع الجماعۃ ثم ینصرفون الی بیعہم وشرائہم, وہ تو مساجد کی طرف آتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد وہ اپنے خرید و فروخت کی طرف چلے جاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں البیع والشراء من اطیب المکاسب، خرید و فروخت یعنی تجارت جو ہے مکاسب میں سے، روزگار میں سے سب سے اچھا ہے. اذا بشرط یہ کہ سلیما، دونوں بچ جائیں، من الغش ومن الخدیعتی، اگر دھوکہ دہی سے بچ جائیں. ومن بیع المواد المحرمتی، اور حرام چیزوں سے بیچنے سے، خریدنے سے اگر پاک ہو جائیں اور بچ جائیں. والتعامل الحرام والربا، اور جو حرام ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تجارت کے، جو معاملات ہوتے ہیں، اور سود خصوصی طور پہ، اگر ان سے بھی یہ تجارت بچ جاتی ہے تب سب سے اچھا روزگار ہے. فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات، جب خرید و فروخت مفسدات سے پاک ہو جاتی ہے اور بچ جاتی ہے، فإنهما من أطيب المكاسب، تو یہ خرید و فروخت، یہ تجارت جو ہے روزگار میں سے سب سے اچھا، سب سے طیب جو ہے روزگار ہے. تجارت کے تعلق سے یعنی کئی لوگ یہ جانتے ہیں کہ روزگار کے دو طریقے، ایک تو انسان خود تجارت کرتا ہے، دوسرے انسان خود مزدوری کرتا ہے، کسی کو نوکری کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، اگرچہ محرمات اس میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، جیسے کہ گزر چکا ہے، لیکن دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ تجارت. تجارت میں انسان جو ہے اسے خود اپنی مرضی چلتی ہے. ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا، جو جوامع الدعاء میں سے جو معروف جامع دعا ہے، ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے خیرات سے بندہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے جو خیرات ہیں اسے تم دوری اختیار کرو یا دنیا مت کماؤ، یہ نہیں منع فرمایا ہے، بلکہ آخرت سے دنیا کی دعا ہے، کیونکہ آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا سے گزر کے جانا ہے نا. جو دنیا میں پیدا نہیں اس کی آخرت ہی نہیں، اس کی تو دنیا میں آئے ہی نہیں، اس کی کیا آخرت ہے؟ آخرت اسی کی جس کی دنیا ہے. تو دنیا اچھی ہے تو آخرت بھی اچھی، دنیا بری تو آخرت بھی بری، لیکن دنیا کو اچھا کیسے کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ بات یہی ہے، اسے رب سے مانگنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو رب سے جب مانگیں گے، رب کے طریقے پہ عمل کر لیں گے، تو پھر رب دنیا اچھی دنیا دے گا نا. یہ تو نہیں کہ رب کا طریقہ اور ہمارا طریقہ اور، پھر بھی رب سے مانگتے رہتے ہیں. کئی لوگ ہیں سودی کاروبار عروج پر ہے اور رب سے مانگتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی اچھا دیتا ہے. دنیا کافر کی دیکھیں مسلمان کی دنیا سے اچھی دنیا ہے، دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. سبحان اللہ، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کس میں ہے؟ کہ رب کے احکام کے مطابق کوئی شخص اپنے سر کو جھکا کے شریعت کے مطابق تجارت کرے. ایسے جو انسان تجارت کرتا ہے تو اس میں نفع نقصان کا ایک شائبہ رہتا ہے، تو ہمیشہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تاجر جو ہے، کہ تجارت میں نقصان نہ ہو، تو ڈر راہق ہوتا ہے، دعا زیادہ کرتا ہے، اور جب اس کی آمدنی بہتر ہو تو شکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید دے دیتا ہے اسے. کوئی نقصان ہوتا تو صبر کرتا ہے، تو صبر و شکر کی آزمائش میں تاجر ہمیشہ رہتا ہے. سبحان اللہ، اور جب پیسے کی فراوانی ہوتی ہے تو جو کئی اچھے اعمال ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ سب سے پہلے، پھر جو علم ہے، تعلیم ہے، اور جو مراکز ہیں یا مساجد ہیں ان کی تعمیر میں، آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو دینی مدارس ہیں اور جو دینی مراکز ہیں کون بناتا ہے؟ تاجری بناتے ہیں، یہی بناتے ہیں، اور کون بناتا ہے؟ اس لیے کمار ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نوکری بہتر ہے تجارت سے، کیونکہ بھائی سیدھی سادھی، نہ ٹائم ضائع ہوتا، نہ کچھ ہوتا، نہ فکر لگتی ہے، بس ہم یہ ہے کہ بھائی ڈیوٹی پہ گئے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے واپس آئے، بس آرام کرنا ہے. تاجر تو 24 گھنٹے سوچتا ہی رہتا ہے، تاجر کے پاس وقت ہی کم رہتا ہے، طالب علم کا وقت نہیں ہے. یہ بات درست ہے، تاجر اگر اللہ سے ڈرتا رہے سب سے اچھا طالب علم بھی ہو سکتا ہے اور تاجر سب سے اچھا عالم بھی ہو سکتا ہے. یہ کس نے کہ علماء میں سے کوئی تاجر نہیں ہے. آپ صحابہ میں دیکھیں, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ہاں سیدنا عثمان کو دیکھ رضی اللہ عنہ, تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور کبار علماء میں سے ہیں اور بڑے تاجر بھی ہیں. تو ممکن ہے؟ ناممکن نہیں, مشکل ضرور ہے, لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر کیا ہی بات ہے. سر عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیں آپ. مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے خالی ہاتھ, صرف بدن پہ کپڑے تھے بس, کچھ بھی نہیں تھا. تجارت کرتے رہے, طلب علم بھی آگے بڑھتے رہے. علماء صحابہ میں سے ہیں, وفات ہوئی تو کہا جاتا ہے ان کے جو وراثت کا مال تھا اتنا سونا تھا کہ آرے سے کاٹ کر کے ان کے جو ورثوں کو دیا گیا, اتنا سونا تھا. چند سالوں میں کہاں سے آیا اتنا؟ تجارت ہی برکت تھی, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اذا بیع فی اسواق المسلمین, ممبر بھاری کا یہ قول جو ہے, شیخ صاحب حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں, ما یجلب ما یجلب فی اسواق المسلمین فلا تسأل عنہ, جو مسلمانوں کے بازاروں میں چیز پہنچ جائے تو اس سے اس کے بارے میں سوال مت کرو. لأن الاصل الاباحة, جو کہ اصولی طور پر معاملات میں خرید و فروخت میں کیا چیز ہے, جائز ہے, اباحہ ہے, حلال ہے. الا اذا علمت انه محرم, الا کہ تم یہ جانو کہ حرام, تب اس سے بچ جاؤ. ایک قاعدہ, پھر وہی قاعدہ ہے, جو بھی مسلمانوں کے بازاروں میں چیز پہنچ جاتی ہے تو اس کے بارے میں مت کھوج کرو, مت پوچھو کہ حلال ہے یا حرام ہے, وہ حلال ہی ہے, الا یہ کہ تمہیں بعض چیزوں میں حرام جو ہے واضح ہو جائے یقینی طور پر, شکوک و شبہات نہیں. بیچ میں سے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہر ملک میں ایک خاص ادارہ ہوتا ہے جو خرید و فروخت تجارت کے امور کو کنٹرول کرتا ہے, وزارت تجارت آپ جانتے ہیں, اور اس کے ساتھ جڑی کئی اور وزارتیں بھی ہوتی ہیں جس میں کھانے کے جو سیکشن اس کا الگ ہوتا ہے, اس کے الگ پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور کسی کے یعنی بعض چاکلیٹس میں جو باہر سے آتے ہیں کیا اس میں سور کی چربی ہے یا نہیں ہے, اور اس کی پورے خاص لیبز بنی ہوتے ہیں, اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ آخری ہے. تو کئی سوال بیچ میں لوگوں نے کیے بھی اور کافی شکوک و شبہات میں ڈال دی, یار فلان چاکلیٹ حرام ہے کیوں, اس میں سور کی چربی ہے, پیپسی مت پیو کیوں, اس میں پیپسین ہے, سور سے نکلی ہوئی پیپسین ہے, اور کافی ڈبیٹس چلی ہوں, کافی لوگ پریشان ہوئے. یاد ہے ہر دو چار تین سال کے بعد کوئی نہ خبر آ جاتی ہے, سوشل میڈیا میں عام ہو جاتی ہے, یہ پیپسی نہیں پیتے کیوں, اس میں پیپسین ہے اور وہ سور کی پیپسین ہے, فلان چیز چاکلیٹ ہے اس مت کا, اس میں فلان چیز ہے, یا فلان چکن ہے وہ صحیح زبانی ہوا تو اس مت خریدو, یہ فرانس سے آتا ہے چکن, یہ پتہ نہیں گوشت پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, تو اس کو صحیح زبانی کیا گیا. تو اس سارے جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے قاعدہ کیا ہے, جو مسلمانوں کو بازاروں میں چیز پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ حلال ہے. مسلمانوں کی بازاروں کی بات ہو, مسلمان ملکوں کی بات ہو رہی ہے, ہاں آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے, اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ حلال کی مہر ہے کہ نہیں. اس لیے مہر حلال کی لگ جاتی ہے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ حلال چیز ہی کھاتے ہیں, خصوصاً پر جو گوشت ہوتے ہیں اس کا ذبح کا طریقہ حلال ہے یا نہیں, کس طرح کس طرح, اور جب مہر لگی ہوتی تو تسلی سے لوگ خرید بھی لیتے ہیں, کھا بھی لیتے ہیں. بعض لوگ ایسے جھوٹی مہر لگی ہے, تاجر تجارت کے لیے غلط کام کرتے ہیں. قاعدہ کیا ہے, اگر آپ کو یقین ہے, آپ کی ریسرچ کے مطابق آپ نے پتہ کیا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا ہے, یقین سے مراد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, فیکٹری میں گئے ہیں یا آپ کا کوئی بندہ وہاں پہ فیکٹری میں کام کرتا ہے, اس نے یقینی طور پہ کہا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سب غلط کام ہو رہا ہے, تب تو الگ بات ہے. لیکن صرف افواہوں پہ, کیونکہ آپ تجارت میں کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, کوئی کمپنی زیادہ پاپولر ہوتی ہے, زیادہ اس کے پروڈکٹس لوگ پسند کرتے ہیں تو دوسری کمپنی بدلہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے شوشہ چھوڑ دیتی ہے اس کو گرانے کے لیے, اور عوام الناس میں پڑ جاتا ہے. سوشل میڈیا تو آپ بتا آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے, صحیح ہے غلط ہے کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی بیچ میں ایک چیز کوئی آئی ہوئی تھی پھر غلط بھی ثابت ہوئی, جس نے کوئی ویڈیو بھیجی چھوٹی سی جس میں ایک بڑی سی مشین لگی ہوئی ہے کیمے کی, پتہ نہیں کیا بن رہا ہے اس میں سے, اس میں سے مردار جانور گدا ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، سب ڈالا جا رہا ہے، اس کا قیمہ بن رہا ہے. اور اسی ویڈیو میں پھر اگلے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ قیمہ بن رہا ہے، پھر وہ مکس ہو رہا ہے، تو پھر وہ کچھ ہاٹ ڈاگز وہ بن رہے ہیں. کسی نے اس میں ویڈیو بنا کے وہ دکھایا کہ وہ کوئی برگز کی جو ٹکیاں تھیں وہ بن رہی، کچھ بن رہا ہے. تو دیکھیے تو یہ چیزیں بن رہی ہیں. ویڈیو کو دیکھ کے بات کرنا کافی نہیں ہے، کیا پتہ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے مشینیں لگائی ہوں، کوئی بدبو نہ ہو اور جو پھینکنے کو ڈسپوزل کی جگہ نہ ہو، یوں اس کو قیمہ بنا کے پھینک دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، یقینی طور پر جب تک آپ کو شرعاً پتہ نہ ہو، آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے حلال ہے یا حرام ہے. تو یقینی طور پر ہو تو آپ تسلی بھی ہو اور ان عمر وقت میں ضائع نہ کریں. اور اکثر لوگ لگے رہتے ہیں نہیں یہ حلال ہے، نہیں وہ حرام ہے، گروپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور تحصیل نہ حاصل ہے، کیا نکلا ہے آخر میں؟ کنفیوژن کچھ بھی نہیں ہے. کیا پڑھنا ہے اس میں بھائی؟ حلال لکھا ہوا ہے شرعاً، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ حلال ہے. اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ غلط ہے. اچھا ایک مزے کی بات ہے، کسی نے ایک امیج بھیجا چائنا سے، ایک گوشت کا پیکٹ ہے حلال لکھا ہوا ہے عربی میں، چائنیز میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کے لکھا ہوا ہے گدھے کا گوشت. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. کسی نے نیچے کمنٹ لکھا ہے، پاکستان میں گدھے کا گوشت اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ چائنا نے بنا بنا کر بھی، چائنا نے یہ سمجھا کہ یہ بھی حلال ہے. کسی نے جوک بنائی ہے، بہرحال اللہ رحم کرے. تو اتنا بھی نہیں کہ پاکستان میں گدھے کا گوشت اتنا عام ہو گیا ہو یا کسی مسلمان ملک میں کوئی وہ لوگ باہر سے تصور حلال تصور کر لیں، اتنی بھی بات نہیں. ہاں کہیں کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں، ہم کسی پاک جگہ پہ رہتے ہیں، بیچ میں پکڑ گئے تو لوگ کتے ذبح کر رہے تھے، بندر بھی پکڑے گئے، پتہ نہیں کیا کیا. ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، بے ایمان لوگ جو ہیں ایسا کام کرتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے عام کر دیں نہ اس طریقے سے وہ کر دیں، کہیں غلط مہر لگ گئی ہوگی. غلط مہر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے سوچ میں اتنی یہ مطلب عام، شاید آپ نے دیکھا کہ مجھے نہیں پتا پہنچی ہے کسی کو یہ جو میں بتا رہا ہوں گدھے والی، آپ کو بھی پہنچی ہے، سبحان اللہ. تو اس طرح سے بالکل آپ کو یہ خبر پہنچے کہ پاکستان میں
یہ پہنچی ہے کہ پکڑے گئے لوگ وہ کر رہے تھے
اس کو ویڈیو بنا. نہیں وہ تو نہیں، اس کی میں جو چائنا کی مہر لگی ہوئی ہے، چائنا کی مہر پیکٹ پہ ڈونکی لکھا ہے انگلش میں اور مہر جو ہے نا حلال کی. میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ درس کے بعد اگر میرے پاس ہے تو. بہرحال الاصل اباحہ ہے، مسلمانوں کو بازار میں چیز پہنچ چکی ہے تو انشاءاللہ حلال ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ جو حاکم ہے. کہتے حاکم خود کرپٹ ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. کرپٹ ہے نہیں ہے وہ رجان، اس کا رب جانے. ہمارے دنیا عمر آسان کر وہ نا، آپ کیا کھائے گی مجھے بتائیں. حاکم کرپٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے جو چیک بیلنس ختم کر دیا ہے، جو پروڈکٹس آ رہی ہیں کوئی تسلی سے کچھ خرید سکے گا؟ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. تو شرعاً حاکم اگر برا ہے یا کرپٹ ہے یا اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور وہ حرام چیز لے کے آتا ہے مارکیٹ میں، ہو جان اس کا رب جانے. ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے مسلمان بازار میں چیز پہنچ چکی ہے، وہ ہم استعمال کریں گے. الا یہ کہ ہمیں یقین سے کوئی خبر مل جائے کہ یہ چیز اس طریقے سے حرام ہے، وہ یقیناً ہمیں پتہ چل گیا ہے، تب ہم خود بھی بچیں گے اور جو ذمہ دار ادارے وہاں پر بھی ہم جا کے کمپلین کریں گے، بھائی یہ دیکھیں یہ ثبوت ہیں، یہ چیزیں جتنا آپ کر سکتے وہ کریں، اتنا نہیں کر سکتے تو علماء جو ان کی طرف جائیں اور ثبوت دیکھیں، دیکھیں یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہ کام ہو رہا ہے، ہم نے آپ تک خبر پہنچا دی ہے، آپ جو ذمہ دار ہیں ان تک یہ پہنچائیں. وہ علماء پھر حاکم اور عالم کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم خود اس وقت رک جائیں گے. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الحکم الکتاب و سنت، امام برباری کا یہ قول جو ہے بأن تتوفر شروط البيع المعروفة وإذا توفر شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح. كتاب السنة حكم کیا ہے؟ یعنی شریعت کے مطابق خرید و فروخت. اس سے کیا مراد ہے؟ خرید و فروخت کی جو شرطیں ہیں، سات شرطیں پڑھ چکے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ایک تو گزر گیا نا رضامند گزر گئی ہے, اچھا دوسرا اہل ہونا, بیچنے والا بھی اہل ہو, خرید والا بھی اہل ہو. چھوٹا بچہ آپ کو چیز بہتے 50 ریال کی 5 ریال میں غلطی ہو گئی ہے, آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ نہیں حلال نا. کوئی پاگل آپ کو چیز بیچ دیتا ہے, مہنگی چیز گھڑی ہے مہنگی سب اتار کے بیچ دیے, صحیح ہے حلال ہے, تو غلطی کہاں پہ ہے؟ اس کا اہل نہیں ہے. بچہ جاتے خریدنے کوئی سستی چیز مہنگی خرید کے آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. کیا جائز اس کے لیے شرعاً؟ نہیں جائز اس کے لیے, جس نے بیچ اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے. اس کے بعد الاباحہ, الاباحہ چیز خود حلال ہونی چاہیے جو آپ خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. چوتھے نمبر پہ جو آپ خرید رہے ہیں معلوم ہو کہ آپ کیا خرید رہے ہیں, جہالت میں نہیں. میں کوئی چیز خرید رہا ہوں 5 ریال کی, کوئی چیز کیا خرید رہا ہوں بھائی, میں دکان میں سے کوئی چیز لے لوں گا 5 ریال لو, میں کوئی چیز لے لوں گا, جائز ہے؟ نہیں نا. اچھا پانچویں نمبر پہ قد جو مال ہے معلوم ہو, قیمت معلوم ہو کتنے کی ہے, یا نہیں کہ بھائی 10 ریال کی چیز ہے اور آپ 50 والی بھی لے لیں, نہیں. تو قیمت جو آپ بیچ رہے اس کو پتہ ہو کہ میں کتنی قیمت پہ بیچ رہا ہوں, اس کو بھی اس کا پتہ ہو. پانچ ہو گئے, باقی دو کون سی ہیں؟ بھول گئے, وہ تو بتا دیا حلال ہو. حلال میں کیا وقت کیا؟ ایک ہاں اس میں کوئی عیب نہ ہو, اس میں نہیں. اس میں ساتھ جو ہیں ایک شعر کی صورت میں یاد کیا تھا, دیکھو وہ ذہن سے نکل گیا ہے. نکل گیا ذہن سے, سبحان اللہ. یوں یاد کیا ہوا تھا, یاد آئے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا کیسا فرماتے ہیں؟ ہاں ہاں ملکیت, بارک اللہ فیک. کہ جو بیچ رہا ہے خریدے وہ مالک, اسے مالک ہونا چاہیے. وہ مالک کی نہیں کسی اور چیز بیچ رہا ہے, اس کو جائز ہے کیا؟ جائز نہیں ہے. تو ملکیت بھی شرط ہے, بارک اللہ فیک. کیسا فرماتے ہیں؟ وما یباع فانہ حلال, جو ان شرطوں کے مطابق ہو خرید و فروخت وہ حلال. والاصل ان اسواق المسلمین قائمه على ذلك, اور اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو بازار ہیں انہیں چیزوں پر قائم ہیں, یعنی شرط کے مطابق کتاب سنت کے مطابق خرید و فروخت ہوتی ہے. قوله امام بربھاری کا یقول من غیر ان يدخله تغریر او ظلم او غدر, شخص فرماتے اما اذا دخل في البيع تغریر و جہالة و مخاطرة فانه حرام. شخص فرماتے اگر خرید و فروخت میں تغریر اور جہالت داخل ہو جائے, وہ مخاطرت اس میں خطرہ جو ہے قائم ہو جائے, فإنه حرام, تو یہ حرام کیوں؟ لأنه يصبح من القمار, کیونکہ یہ قمار میں سے, قمار کیا ہوتا ہے؟ جوا, کیونکہ یہ جوا میں سے ہو جاتا ہے. جس خرید و فروخت میں یہ خطرہ ہو کہ اس میں نقصان یا بغیر وجہ کے نفع یہ خطرہ ہو جائے, تو یہ جوئے میں سے ہے. او من الخداع بان يظهر شيئا غير حقيقيا, یا دھوکے میں سے ہو کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف ظاہر کیا جائے. كان يظهر السلعه بمظهر غير حقيقي, کہ وہ چیز کو اس کی حقیقت کے بغیر ظاہر کر دے. وهذا ما يسمى بالتدليس, اسے تدليس کہتے ہیں خرید و فروخت میں. وهو اظهار السلع بمظهر يعجب الناظر اليها وهي في الباطن بخلافه. اور تدلیس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں, کسی سودے میں کوئی خرابی یا عیب ہو تو اسے چھپا کر اسے زیادہ خوبصورت بنا کر جو اس کے باطن کے خلاف ہے اسے زیادہ خوبصورت بنایا جائے، یا اگر اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے تو اس کی جو حقیقت ہے اس کے برخلاف اسے مزید زیادہ خوبصورت بنا کر دکھایا جائے جو اس کی حقیقت کے برخلاف ہو. اور جو عمومی طور پر مارکیٹس میں کیا ہوتا ہے، مہر والا معاملہ جو ہوتا ہے، میڈ ان جاپان کی مہر لگتی ہے اور ہوتا میڈ ان چائنا ہے، تو یہ کیا ہے، حقیقت کے مخالف ہے کہ نہیں؟ ظاہر میں کیا ہے، اسے مزید خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ یہ زیادہ پائیدار ہے، اور حقیقت میں وہ کیا ہے، ویسی ہے نہیں. ارے چائنا کے کچھ مال اچھے بھی ہیں، اب پتہ ہے کہ مختلف گریڈز ہیں، لیکن چائنا تو لکھن چائنا نا، کیا مسئلہ جاتا ہے، جھوٹ تو نہ بولو، اس میں دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اور تدلیس بھی ہے. او ظلم، یا اس میں ظلم بھی داخل نہ ہو. شیخ صاحب فرمایا بی ان یباع قہر علی صاحبہ، خلیفہ ظلم کیسے ہوگا کہ قہر اور جبر کی بنیاد پر کسی شخص مجبور کر کے اس کی چیز جو ہے خرید لی جائے، وہ بیچنا نہیں چاہتا، اسے مجبور کر کے یہ حکم دیا جائے کہ تم پہ یہ چیز بیچ لو. میں یجبر علی البیع، کہ اسے بیچنے پر مجبور کیا جائے. وانما البیع یکون عن تراض، حقیقت یہ ہے کہ خرید و فروخت جو ہے وہ رضامندی کی بنیاد پر ہوتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما البیع عن تراض، خرید و فروخت رضامندی کی بنیاد پر ہوتا ہے. سی ابو ابن ماجہ نے روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى آخر آية سورة النساء نمبر 29، پہلے بھی گزر چکا ہے. تو اس میں دونوں نصوص میں، قرآن اس آیت میں اور حدیث میں کیا ثبوت ملتا ہے، کیا دلیل ہے کہ رضامندی شرط ہے خرید و فروخت کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فيشترط لصحة البيع رضا البائع، بیچنے والے کی رضامندی شرط ہے، سے یہ ثابت ہوتا ہے. ان يكون بعد اختياره لا مجبر على ذلك، اس کے اختیار کے بعد کوئی شخص اس سے خرید سکتا ہے، اسے مجبور کرنا جائز نہیں ہے. لان اجباره ظلم، کیونکہ اسے مجبور کرنا اس پر ظلم ہے. الا استثناء ہے، کہ کوئی ایسی صورت ہے جس میں بیچنے وقت مجبور کیا جائے کہ وہ بیچے اپنی چیز. اب دیکھیں استثناء کیا ہے، الا اذا كان اجباره بحق، اگر اسے مجبور حق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. سوال، کہ حق کی بنیاد پر کسی مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں. وہ کیسے؟ کئی یکون علیہ دیون و ابا ان یسددہ، کہ اس پر بہت سارے قرض ہوں، اس نے لوگوں کو قرض دینے ہیں، وہ قرض نہیں دے رہا اور قرض واپس کرنے سے وہ انکار کر رہا ہے، تو ایسے صورت میں فإن الحاکم یتدخل، تو جو حاکم وقت ہے یا اس کا نائب ہے، جو عدالت ہے، وہ اس معاملے کو یا اس معاملے میں داخل ہو جاتے ہیں. فیبیع من مالہ ما یسدد بہ دیونہ، تو اس کے مال میں سے اتنا بیچا جائے گا جتنا کہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے. ولو لم یرض بذلک، اگرچہ وہ اس پر راضی بھی نہ ہو. لان ھذا اکراہ بحق، کیونکہ یہ مجبور کرنا جو ہے حق کی بنیاد پر ہے. ولہذا قالوا، اس لیے یہ کہا یعنی علماء نے، لا يصح بيع المكره الا بحق، مجبور کہ فروخت جو ہے صحیح نہیں ہے مگر حق کی بنیاد پر. یہ جملہ جو کئی فقہ کی کتابوں میں اسے لکھا ہوا ہے، اس لیے فقہا علماء یہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تراضی جو ہے دونوں طرف جو رضامندی وہ شرط ہے، کیا مجبور کیا جا سکتا ہے، بحق کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کی صورت کیا، یہ صورت ہے. ایک شخص ہے، اس کی تجارت ہے، اس لوگوں کو بہت سارے سیلریز دینی ہے، تنخواہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بندہ مزدور بیچارہ جو ہے کہاں جائے گا، عدالت میں جائے گا. عدالت فیصلہ کرے گی کہ جو اس فیکٹری کا مالک ہے، کمپنی کا مالک جو ہے، اس پر اتنی لوگوں کی اتنی تنخواہ مقرر ہو چکی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، میرے پاس نہیں ہے. تو جو قاضی ہے جو جج وہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے, جب ان کا حق ثابت شرعاً ہو چکا ہے, تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو بیچ کر مزدوروں کی تنخواہیں دی جاتی ہے. تو اس کی جو پراپرٹی, اس کا جو گھر ہے یا اس کی جو کار ہے جو بھی ہے, وہ نہیں بیچنا چاہتا, اب عدالت سے مجبور کر رہی ہے. کیا حق یا نہ حق مجبور کر رہی ہے؟ کیا اس پہ ظلم کر رہی ہے؟ نہیں, بلکہ اس کو ظلم سے بچا رہی ہے تاکہ وہ ظلم نہ کریں بیچارے مزدوروں پر. گھر تو خود نہیں بیچنا چاہتا وہ, لیکن مزدوروں کو کیا قصور ہے کہ ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں تاجر کو یا ان لوگوں کو مجبور کر کے ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا جو ان کی جو بعض چیزیں زمینیں وغیرہ یا کار وغیرہ بیچنا جو ہے, شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ شرعاً جائز ہے. یہ شریعت کا کمال ہے الحمدللہ. دیکھ لیں سبحان اللہ کہ ضعیف کا جو حق جو ہے وہ بھی آسانی سے لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ, یعنی کہ مزدور خود جا کے اپنا بدلہ لے لے, فیکٹری کو آگ لگا دے, بھائی اس نے نہیں دیا تو چلے وہ بھی, تو اس طریقے وہ بھی اس سے بڑھ کر مجرم ہے. ایسی صورت میں جو مزدور, یہ ضامن ہے, پتہ ہے اب اس نے جو بھی اس نے غلط کیا ہے اس کی ضمانت اس کے سر پہ آ گئی ہے, وہ ضامن اس نے اس کو پے کرنا ہے. سبحان اللہ, کہاں پے کرے گا؟ کروڑوں کی فیکٹری کو آگ لگا دے, کہاں سے دے گا؟ سبحان اللہ. تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہمارے عدالتیں نعوذ باللہ بکی ہوئی ہیں اور جج رشوت لے کے غلط فیصلہ سناتا ہے. بھائی دیکھیں, وہ جج جانو, اس کا رب جانو, اس کا رب اسے حساب لینے والا نا. ہمیں کیا کرنا ہے, شرعی طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ یہ عدالتیں ہیں, یار غلط فیصلے کرتی ہیں, اللہ قرآن کے فیصلے خلاف فیصلے کرتی ہیں, پھر تم اپنی عدالت بناؤ نا. پھر یہی ہوگا کہ لوگ اپنی عدالتیں بنائیں, اپنے کوئی گروہ بنا لیں, اپنی جماعت بنے, پھر وہ کریں, اس میں کیا ہوگا؟ تفرق ہوگا. پہلے سے تفرق موجود, افرت تفری ہوگی, اور ہر بندہ اپنی عدالت بنا کے جس سے پسند ناپسند کے چھوٹے جھگڑے پر جا کے قتل و غارت ہوگی, اور کیا ہوگا؟ خون ریزی ہوگی, لوگوں کا مال ہڑپ کیا جائے گا, اور کیا ہوگا؟ پھر بھائی یہ عدالت جو موجود ہے اس میں اگر جج غلط فیصلہ کرتا ہے وہ جانے, اس کا رب جانے. ہمارے پاس یہی راستہ, ایک ہی راستہ ہے. الحمد للہ عدالتوں میں صحیح فیصلے بھی ہو رہے ہیں, یعنی کہ سارے غلط فیصلے ہو رہے ہیں, صحیح فیصلے بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ. ملک دنیا ایسے قائم نہیں ہے, اگر سارے فیصلے غلط ہوتے تو کبھی بھی امن و امان قائم نہ ہوتا. سبحان اللہ. اور شریعت کے نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنے اندر شریعت کے نفاذ قائم کر نہیں پا رہے, اور اللہ کی زمین پر شریعت کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر مسلمان پوچھ لیں آپ, خواہش مند ہے کہ شریعت کا نفاذ ہو. اپنی زندگی دیکھنی کتنی پرسنٹ شریعت کا نفاذ ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائی جب تک اپنی زندگی میں ہم اپنے گھر کے اندر, اپنے اس جسم کے اندر شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے, واللہ زمین پر شریعت کا نفاذ کیسے ہوگی؟ خواہش تو ہر بندہ کرتا ہے, لیکن خود پریکٹیکل عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس طرف دیکھتا, اچھا وہ داڑھی رکھے گا میں بعد میں رکھوں گا, اچھا وہ سچ بولے گا میں بعد میں بولوں گا, اچھا وہ ظلم سے توبہ کر میں بعد میں توبہ کروں گا. کیا کب ہوگا یہ؟ اس کی طرف انگلی کیوں کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ؟ اپنی طرف انگلی کر کے دیکھو. میں شروع کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے. اپنے گھر سے ابتدا ہوتی ہے, اپنے آپ سے ابتدا ہوتی ہے. بات مکمل ہوئی اور بہت لمبی ہو گئی. شادی بیاہ کے تعلق سے خاص درس انشاءاللہ کریں گے, وقت باقی نہ رہا, لیکن اصول میں نے بتا دیا ہے. اصول یہی ہے کہ جو معاملات ہیں بنیادی طور پر حلال ہیں, الا یہ کہ کوئی غیر شرعی اقدام کیا جائے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غیر شرعی کیا چیزیں ہیں, اور بغیر علم کے جاننا ممکن نہیں ہے. تو طالب علم کو ہمیشہ ان مسائل کو بھی جاننا چاہیے. ہم عقیدے کے مسائل پڑھ رہے ہیں, بیچ میں خرید فروخت مسئلہ بھی آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اچھا ہے, منہج بھی اچھا ہے, لیکن معاملات میں ہم پیچھے ہیں, معاملات میں غلطی کر جاتے ہیں, معاملات میں ظلم بھی ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ سلفیت یہ تو نہیں ہے نا وقت ضائع ہو جائے, سلفیت یہ نہیں کہ وقت ضائع کیا جائے. معاملات ہیں, آپ کے اخلاق ہیں, آپ کے آداب ہیں, وہ بھی نبوی ہونے چاہیے. سلف کی زندگی دیکھیں وہ کیسے تھے, ہم نے بھی ویسے کرنا ہے. ہماری خرید و فروخت, ہماری شادی بیاہ, ہمارے طلاق کے مسائل ہیں, جو بھی ہیں سب سلفی ہونے چاہیے نا. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کون سی سلفیت ہے یہ؟ بھائی ہم شرک نہیں کرتے تم پکے سلفی بن گئے, لیکن جھوٹ بولتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, یہ کون سی حدیث ہے, کون سی سلفیت ہے میرے بھائی؟ اگر سلفی بننا تو سچے اور پکے سلفی بنو نا, جس میں عقائد اور منہج کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق بھی اچھے کریں, اپنے جو آداب ہیں وہ بھی اچھے کریں, اپنے رہن سہن اچھا کریں, اور آپ کا جو اندر گھر جو گھریلو زندگی ہے وہ بھی سلفی ہونی چاہیے نا. طلب علم سلف کے مطابق ہونا چاہیے, وہ بھی سلفی ہونا چاہیے نا. ہمارا جہاد ہے, جہاد بالقلم جو ہے یا جہاد بالسیفی, سب سلف کے مطابق ہونا چاہیے, سب سلفی ہونا چاہیے نا. مگر بھائی سلفی نبوی میں کوئی فرق نہیں ہے, بات سمجھ. سلفی ابھی نبوی, سلفی کہاں سے آ گئے؟ سلفی نبوی ایک ہی چیز ہے, کیونکہ سب سے صحیح عمل کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جنہوں نے بھی عمل کیا وہ سلفی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. سلف میں سب سے پہلے صحابہ ہیں, پھر تابعین و اتباع التابعین, بہترین تین لوگوں کے, تین زمانے کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے سلف صالحین ہیں, اور انہوں نے ایک دوسرے براہ راست علم حاصل کیا ہے. اور ہر وہ بندہ جو اس خوبصورت کڑی سے جڑا ہوا ہے, یہ خوبصورت جو ایک موتیوں کا ہار ہے طاقہ میں جو اس سے جڑا ہوا ہے, وہ بھی ان میں شامل ہے. منتم احسان الی یوم الدین. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسی گروہ میں ہیں کہ نہیں, صرف زبانی کلامی بات نہیں چلے گی, دعوے نہیں ہوں گے. دیکھیں ہم سب کمزور ہیں, کمزوری ہمارے اندر موجود ہیں, لیکن یہ کمزوری جو ہے اسے ہم نے ختم کر کے جو بھی خلل ہے اسے بہتر کرنا ہے. اگر سچے اور پکے سلفی بننا ہے, ہمارے اخلاق سلف کے اخلاق ہونے چاہیے, ہماری دوستی دشمنی اسی کے مطابق ہونی چاہیے, ذات مفادات سب پیچھے, دنیاوی تعلقات سب پیچھے ہیں. ہم دین کی بات کرتے, ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے, ہمیں نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے, ہمیں اللہ کے لیے دینا چاہیے, اللہ کے لیے روکنا چاہیے. یہ اساس ہے سلفیت کی. کلمہ توحید کی شروط میں سے محبت شرط ہے کہ نہیں؟ محبت سے کیا مراد ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں جب کہتے ہیں محبت کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے؟ ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ سے محبت کرو, بس کلمہ توحید سے محبت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, قرآن مجید سے محبت کرنی ہے, اہل قرآن سے محبت کرنی ہے, اہل سنت والجماعت اور سلفیوں سے محبت کرنی ہے جو حق پر ہیں قائم. سب کلمہ توحید کی یہ شروط میں سے, سبحان اللہ. اور جو جتنے ان سے دور ہے ہم اتنا ہی اسے نفرت کرتے ہیں. یہ اساس ہے. تبارک اللہ فیکم. ہمیشہ اپنے جو عقائد ہیں, جو مناہج ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں, درست ہونا چاہیے. اپنے اخلاق, اپنے آداب, رہن سہن, گھریلو زندگی, پرسنل لائف جو ہے وہ بھی سلفیت کے مطابق ہونی چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. بھائی کہ سوال ہے کہ کیا جمعے کی اذان کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے, جو ممانعت آئی ہے جمعے کے لیے کہ خرید و فروخت نہیں کرنی, جو ایک سورہ جمعہ کی آیت میں آیا ہے, تو کیا دوسری نمازوں کے لیے بھی یا صرف جمعے کی نماز کے لیے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے خاص, کیونکہ نص جو ہے جمعے کے تعلق سے آیا ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ہر نماز کے لیے ہے. واللہ اعلم. بھائی کہ سوال ہے کہ خرید فروخت کے تعلق سے کہ زکوٰۃ الفطر میں جو لوگ زکوٰۃ الفطر لیتے ہیں, ان میں سے بعض یا اکثر لوگ ایسے ہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کو جا کے بیچ دیتے ہیں. یہاں پر چاول زیادہ آپ کو پتہ ہے استعمال ہوتے ہیں, تو چاول کی جو چھوٹی بوری ہے وہ لے کے جاتے بکالے میں, شاپ میں جاتے ہیں اور کم دام میں اسے بیچ دیتے ہیں, تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگلے دن عید ہوتی ہے تو عید میں ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ کم دام میں بیچ دیتے ہیں. دکاندار کیا کرتا ہے, وہی چیز, وہی چاول جو ہے کم دام میں, اگر وہ 30 ریال کی جیسے بھائی نے مثال دی ہے, تو 10 کی خریدتا ہے, پھر اسے 30 کی بیچ دیتا ہے آگے, اور اس کے 20 ریال بچ جاتے ہیں. اور بیچ میں کوئی اور شخص اس پہ ترس کھا کے کہتا ہے کہ تم مجھے چلو ٹھیک ہے 30 مجھے 20 کی بیچ دو، 10 کی نہ بیچو، تو میں 10 میں زیادہ دیتا ہوں، اس کو 10 کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کون جواب دے گا؟ جائز ناجائز کی بات ہم کر رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے بھی الگ بات ہے، کرنا کہ نہیں کرنا وہ دوسری بات ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ شرطیں پوری موجود ہیں، جو بیچ رہے رضامندی سے بیچ رہا ہے، جو خرید رہے رضامندی سے خرید رہا ہے، یا اس کو نقصان ہو رہا ہے تو نہ بیچے، رکھے. اب جو دکاندار ہے اگر جو 20 کی خرید کر 30 کی بیچتا ہے، یہاں پر اسے 10 ریال کی اور یعنی کنسیشن مل رہی ہے، تو کیا اسے استعمال ہوا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اسی لیے کرنا نہیں چاہیے، لیکن شرعاً دیکھیں کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن کیا شرعاً جو اس نے بیچا ہے جو خریدا ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. میں بعض طلبہ علم جانتا ہوں جو ان سے خرید لیتے ہیں جو بیچنا چاہتے ہیں، وہ اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں آگے خود، یا فقراء میں جا کے تقسیم کر دیتے ہیں بعد میں، ایسے لوگ بھی ہیں. تو خرید و فروخت کی اگر شرطیں پوری ہیں تو خرید و فروخت صحیح ہے، اس میں شرطیں پوری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ مالک بھی ہے جو بیچنے والا ہے، زکاۃ الفطر جس کو مل گئی وہ مالک بن گیا ہے. اب وہ 10 سے لا کے 5 بھی بیچنا چاہتا ہے، کون روک سکتا ہے اسے؟ کیوں روک سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ فری میں دینا چاہتا ہے، گفٹ میں دینا چاہتا ہے، پڑوسی کو اسے جا کے گفٹ میں دے دی ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن میں گزارش کرتا ہوں ان دکانداروں سے، تھوڑا سا ترس تم بھی کھاؤ، تھوڑا سا رحم کرو. چلو اسے پیسوں کی ضرورت اگر ہے، اور وہ دیکھیں زکاۃ الفطر مستحق کون ہے؟ فقراء مساکین ہے، وہ فقیر مسکین ہے، تمہیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ تمہارے پاس بیچنے آئے تو اسے خریدنے کی بجائے تم اس کو تھوڑا سا پیسہ دے دو، ہونا تو یہ چاہیے نا. اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ، اور اچھے دام میں بشک اسے بیچ دو. تو دونوں کے لیے، جو 10 کا لے رہا ہے یا 20 کے، دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.